الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وقال تعالى في مقام آخر رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک تو ہمارے لیے ایمان رکھا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے ایمان کے متعلق ایک بہت ضروری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو اس کی تجدید کرو اس کو نیا کیا کرو رینویشن کیا کرو فرمایا جددو ایمانکو صحابہ نے پوچھا کہ ہم ایمان کو نیا اور تازہ کیسے کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ بہت زیادہ بڑا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالی ایمان کو تازہ کر دے گی، ایمان میں تازگی اللہ تعالی عطا فرمائیں گے. آج کل میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ روزانہ اپنے گھر کے اندر کم از کم 3 مرتبہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت دونوں کا پورے گھر والے ورد کرے، اس کو پڑھے اور اس کے معنی کا مذاکرہ کرے. اس وقت جو ارتداد کی آندھیاں چل رہی ہیں، ان ارتداد کی آندھیوں کے اندر حدیث پاک کی روشنی کے اندر اس عمل کو گھروں کے اندر زندہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہو، پوتے نواسے ہو، بیٹے بیٹیاں ہو، بڑے اور جوان ہو، عورت اور مرد ہو، کسی بھی وقت کے اوپر سب مل کر کے گھر میں پڑھ لے رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم تو اس مجلس میں بیٹھ کر اپنی تجوید سے شروعات کریں، سب پڑھیے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نیت کرو کہ انشاءاللہ روزانہ گھروں کے اندر اس کا مذاکرہ کریں گے. دوسری چیزیں ہیں اعمال صالحہ، یعنی نیک اعمال، یہ بھی ایمان کے ساتھ لگے ہوئے. بلکہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں، یہ انسان کے لیے ترقی کا ذریعہ ہے. ترقی کو ہماری گجراتی میں پرگتی کہتے ہیں. کہ اعمال صالحہ، نیک اعمال، یہ انسان کو ترقی یعنی اللہ تعالی تک آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں. نیک اعمال کے اندر اللہ تعالی نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ انسان کو اونچا اٹھاتا ہے، اس کے ذریعے انسان اونچے اٹھتا ہے، اللہ کے دربار میں اونچے اٹھتا ہے، اللہ کی نزدیکی کے اندر اونچے اٹھتا ہے. تو یہ اعمال صالحہ، جتنے بھی نیک کام ہیں، وہ انسان کے لیے ترقی اور پرگتی کا ذریعہ ہے. انسان کو یہ اعمال اونچے اٹھاتے ہیں. ایک شعر کبھی آپ نے سنا ہوگا، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اعمال صالحہ اس سے انسان اللہ تعالی کے یہاں قرب نزدیکی کے اندر ترقی کرتا ہے، اللہ اس کو اپنی محبت میں اونچا اٹھاتے ہیں اعمال صالحہ کی برکت سے. یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، نیک کام ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اس کے لیے ایک بڑی شرط ہے، ظاہر کی شرط، وہ یہ ہے کہ اعمال شریعت اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، اللہ کی شریعت، اس کے مطابق نیک اعمال ہونے چاہیے، یہ ایک ظاہری شرط ہے. اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، خذوا عنی مناسککم، حج کیسے کرنے کا، میرے ساتھ رہ رہ کر کے تم سیکھ لو کہ حج تم کیسے کرو گے، جیسے میں کروں، دیکھو اور دیکھ دیکھ کر کے میرے طریقے کے مطابق حج کرو. تو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، عمل کی ظاہری شکل صورت، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ظاہر میں صحیح کہا جائے گا، معتبر کہا جائے گا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بھروسہ پاتر کہا جائے گا. لیکن اب آگے کی بات سنو، نیک اعمال کے لیے بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ عمل کرنے والے کی نیت بھی صحیح ہو، یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ جو آدمی عمل کر رہا ہے وہ عمل کرنے والے کے دل میں ارادہ کیا ہے، عمل کرنے والے کے دل میں نیت کیا ہے. یہ نیت، یہ ارادہ چھپی ہوئی چیز ہے، ظاہر میں نظر نہیں آتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے. آدمی کا عمل ظاہر میں کتنا بھی اچھا ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، لیکن دل کے اندر اگر نیت اچھی نہیں ہے تو اتنا اچھا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے. اس لیے عمل سنت کے اور شریعت کے مطابق ہو، اور ساتھ میں اس میں نیت اور ارادہ یہ بھی اللہ کے واسطے ہو، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب اور نیکی کا ذریعہ بنے گا. یہ جو ہم بولتے ہیں نیت، نیت یہ نیت ہے بہت چھوٹی چیز، نیت ہے بہت آسان چیز، لیکن فائدے اور نقصان کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے. مولانا ابھی گھڑی کی چابی کی مثال دے رہے ہیں. ایک زمانے کے اندر دنیا میں چابیوں والی گھڑیاں تھیں، بہت اہمیت کی چابی تھی، ابھی بھی بہت سے لوگوں کے پاس. اب اس کی جگہ لے لی ہے چھوٹی سی بیٹری نے، پاور نے، چھوٹے سے. بعض بیٹری اور بعض پاور کو بٹن سے بھی چھوٹے ہوا کرتے. اب یہ چھوٹی سی بیٹری، چھوٹا سا پاور چھپا ہوا ہوتا ہے، سامنے نظر نہیں آتا، لیکن پوری گھڑی چلے گی، اس کا دار و مدار اس چھوٹی سی بیٹری اور پاور کے اوپر ہے. ابھی اتنی بڑی گھڑی لٹک رہی ہے، اتنی بڑی گھڑی لمبی چوڑی یہاں پر ہے، اس کے اندر چھوٹی سی بیٹری ہے، چھوٹا سا پاور ہے. کبھی کوئی لمبا ہوتا ہے، کبھی کوئی گول ہوتا ہے، کبھی کوئی پتلا ہوتا ہے، اور ہاتھ کی گھڑیوں میں ایک دم چھوٹے 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 جو ہے بیٹری اور پاور ہوتے ہیں. کتنی ہی قیمتی گھڑی ہو، چاہے سوئٹزرلینڈ جا کر کے وہاں کی مہنگی سے مہنگی گھڑی کوئی آدمی خرید کے لے آ رہے اور وہ ظاہر میں دکھنے کے اعتبار سے بھی شاندار گھڑی ہو، لیکن اندر اگر بیٹری خراب ہو گئی ہے تو شاندار قیمتی گھڑی بھی چلے گی نہیں، کام نہیں دے گی، وقت نہیں بتلائے گی. بتلائے گی تو صحیح وقت نہیں بتلائے گی. اور اندر جو بیٹری ہے، جو پاور ہے، وہ ایک دم صحیح ہے تو پوری گھڑی صحیح چلے گی، ٹائم بھی صحیح بتلائے گی. میرے ایمان والے بھائیوں، اعمال، نیک اعمال جو ہم ظاہر میں کرتے ہیں اس کی شکل بہت اچھی، بہت عمدہ، بہترین شکل صورت، کہ نماز بھی بہت اطمینان سے پڑھی، رکوع سجدہ بھی لمبا لمبا کیا، خشوع خضوع دھیان لگا کر کے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اندر جو نیت ہے، جو چھپی ہوئی ہے، جو باہر دکھتی نہیں ہے، ظاہر نہیں ہوتی ہے، وہ نیت اگر خراب ہے کہ لوگ مجھے یوں کہے کہ یہ بہت اچھی نماز پڑھنے والا ہے، خشوع خضوع والی نماز پڑھتا ہے، اطمینان والی نماز پڑھتا ہے، اگر یہ نیت ہے تو اتنی اچھی، اتنی پیاری نماز اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور اگر اندر کی بیٹری، اندر کی نیت صحیح ہے تو یہ ظاہر والی ہماری نماز انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نیت چھوٹی سی چیز ہے، آسان بھی بہت ہے. بھائی جتنا وقت اور جتنی تکلیف ہم نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، نیت کے لیے اتنی تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، وقت لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک دو سیکنڈ کے اندر آدمی چٹ پھٹ نیت کر لیتا ہے. نماز کے لیے وضو شرط ہے، نیت کرنے کے لیے تو وضو بھی شرط نہیں ہے. نماز کے لیے قبلہ شرط ہے، نیت کرنے کے لیے قبلہ بھی شرط نہیں ہے. یہ نیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا. جتنا بڑا بنایا اللہ نے نیت کو، اتنا اللہ نے آسان بنایا. یہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے. دیکھیے ہوا بہت ضروری انسان کی زندگی کے لیے، اتنی ضروری چیز ہوا، لیکن اللہ نے اس کو کتنا آسان بنا دیا. اس کے لیے کوئی میٹر بھی نہیں، اگر گیس کی طرح ہوا کا میٹر ہوتا، لائٹ کی طرح جو ہے ہوا کا میٹر ہوتا، تو ہم سب سے زیادہ اسی میٹر کے بل کو بھرنے میں پریشان رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا کو انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری بنایا کہ اس ہوا کے بغیر انسان مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا. لیکن آسان بھی اتنا ہی رکھا، آدمی اطمینان سے ہوا. اب اس وقت دیکھیے، ہم کان لگا کر کے دین کی باتیں سن رہے ہیں اور آٹومیٹک ہوا بھی چل رہی ہے، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہوا بھی چل رہی ہے، آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، ناک سے اندر لیتے بھی ہے، باہر نکالتے بھی ہے، دونوں کام ساتھ ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہوا زندگی کے لیے بہت ضروری، جتنی ضروری اتنا اللہ نے آسان فرما دیا. تو یہ نیت بہت ضروری. اتنی ضروری کہ اگر ایک آدمی اچھی نیت سے کلمہ پڑھتا ہے تو کہیں گے کہ یہ آدمی ایمان والا ہے، یہ اچھی نیت سے پڑھا ہوا کلمہ اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. اور اگر کوئی آدمی غلط نیت سے کلمہ پڑھے گا تو یہ کلمہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بنے گا. ایمان جیسا ایمان اگر اچھی نیت کے ساتھ ہے تو جنت میں لے جائے گا، اور اگر ایمان میں غلط نیت ہے تو یہ ایمان جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بنے گا. آج تو ہم کسی کی نیت کیا ہے وہ دیکھنے سے رہے. دنیا ترقی بہت کر رہی ہے، ایسی ایسی مشینیں آ گئی، ایسے ایسے چیک اپ آ گئے کہ آپ کے دل کے اندر ہارٹ میں جانے والی رگ اور نس کتنی چوک اپ ہے، کتنی کھلی ہے، سارا رپورٹ آ جائے گا. لیکن اسی دل کے اندر جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، وہ کیسا ہے، اچھا ہے کہ برا، اس کو بتانے والا کوئی مشین نہیں آیا، کوئی مشین اس کو بتانے والی نہیں آئی. یہ معاملہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے، یہ معاملہ اللہ ہے، بندہ ہے، اللہ ہے، دل کے ارادے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللہ تعالیٰ جو بات دل میں چھپی ہوئی ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو بات آئندہ بھوشیہ میں دل میں آئے گی وہ بھی اللہ جانتے ہیں. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. انسان ابھی اس وقت اپنے دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے، لیکن آئندہ دل میں کیا آئے گا، کل دل میں کیا خیال آئے گا، وہ کوئی انسان نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اخفا کی یہی تفسیر فرمائی کہ بھوشیہ میں جو تمہارے دل میں خیال آئیں گے، ارادے آئیں گے، جذبات آئیں گے، نیتیں آئے گی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس وقت جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو بہت اچھی طرح سمجھو، نیت بہت ضروری، لیکن اللہ نے اتنی ضروری چیز کو نہایت آسان بنا دیا، بالکل آسان، بالکل چھوٹا سا کام. آدمی سیکنڈوں کے اندر نیت کر لیتا ہے، سیکنڈوں کے اندر دل میں ارادہ کر لیتا ہے، سیکنڈوں میں، کوئی لمبا چوڑا وقت لگتا نہیں۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا اندر والا حصہ جس کو ہم کہتے ہیں باطن، چھپا ہوا حصہ، باطن، اگر اندر کا بنا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے، تو اندر جو نیت جنم لے گی وہ بھی اچھی نیت جنم لے گی، اور اندر اگر گندگی ہے، اندر اگر میل ہے، اندر اگر برائیاں ہیں، تو اس کے اندر جو نیت اور ارادہ جنم لے گا وہ بھی برا جنم لے گا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر ایک دعا آئی، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا۔ بہت زبردست دعا ہے، اس کو یاد کر کے مانگا کرو اللہ سے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میری اندر کی دنیا کو میرے باہر سے زیادہ اچھا بنا دیجئے۔ باہر ہم کوشش کرتے ہیں، شاندار کپڑے، شاندار چشمہ، شاندار جوتے، اے اللہ جیسا میرا ظاہر ہے اس سے زیادہ اچھا میرا اندر اور میرا باطن بنا دیجئے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، اور اللہ میرے ظاہر کو نیک لوگوں جیسا بنا دیجئے، اچھا اور نیک بنا دیجئے۔ تو اندر کی دنیا اگر اچھی ہوگی تو اندر جو نیت جنم لے گی وہ بھی اچھی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ماں ہیلتھی ہو تو ہونے والا بچہ بھی تندرست ہوگا، ماں اگر بیمار ہو تو اس کی بیماری کا اثر ہونے والے بچے پر بھی آئے گا۔ اگر اندر کی دنیا اچھی ہے، بنی ہوئی ہے، تو اندر سے نکلنے والی نیت وہ بھی اچھی ہوگی، اور اگر اندر کا بگاڑ ہے تو اندر سے نکلنے والی نیت وہ بھی بگڑی ہوئی ہوگی۔ اور دیکھیے ایک عمل ظاہر میں اور نیت اندر کیا ہے، میں آپ کو دو تین مثال دوں۔ ایک مثال ہے قرآن مجید کا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوتا ہے۔ ایک بخاری کے بخاری شریف کے شارح نے عجیب جملہ لکھا کہ یہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا کہ خوبصورتی اس کے چہرے سے پھوٹتی ہوئی اور فوارے کی طرح اڑتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ جیسے شاور ہوتا ہے، فوارا ہوتا ہے، اس میں سے پانی اڑتا ہے، ابو لہب اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ اس کے چہرے کے اوپر سے خوبصورتی اڑتی ہوئی، پھوٹتی ہوئی، نکلتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ لیکن تکلیف کیا تھی؟ اس کا اندر، اس کا باطن بہت گندا تھا، بہت میلا تھا، بہت گندگیوں سے بھرا ہوا تھا اس کا باطن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے لیے فرمایا، سیصلا نارن ذات لہب، جیسا خوبصورت چہرہ ایسی لال خوبصورت آگ میں اللہ اس کو داخل کریں گے، جیسا خوبصورت لال چہرہ، ایسی لال چمکتی آگ میں اللہ اس کو داخل کرے گے. کیوں؟ اندر کا بگاڑ، اندر سڑا ہوا تھا. اور سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو حضور کو ایسا لگا میرے آگے کوئی چل رہا ہے. پتا چلا کہ بلال آگے چل رہے ہیں معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح میں دنیا میں پوچھا معراج سے واپسی پر، بلال کیا عمل کرتے ہو، کون سی نیکی کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو کی دو رکعت نماز پڑھتا ہوں. وضو کے بعد دو رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں. کہو انشاءاللہ پابندی کریں گے. ایک تو یہ کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور آئے بھاگے بھاگے وضو کر کے تب تحیت الوضو مت پڑھنا، تب تو سیدھے فرض نماز میں شامل ہو جانا. آئے وضو کیا سنت موقعہ پڑھنی ہے وہی پڑھ لینا، وہی تحیت الوضو کے قائم مقام ہے. لیکن کوئی نماز ابھی پڑھنی نہیں، موقع نہیں، نہ سنت کا نہ فرض کا نہ واجب کا. اور مومن باوضو رہتا ہے، مومن کو کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ باوضو رہے. اب اس نے وضو کیا، وضو کرتے ہی دو رکعت پڑھ لو، اتنا آتے نا قلو اللہ میں کتنی دیر لگتی ہے، دو منٹ میں تو اپنے سلام بھیرا دیتے ہیں. فضیلت کتنی بڑی، فضیلت یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ میں وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز ادا کرتا ہوں. اب ظاہر میں کوئی حضرت بلال کو دیکھے تو ظاہر کے اندر رنگ ایک دم سانولا، کالا رنگ حضرت بلال کا، لیکن اندر کی دنیا، اندر کی دنیا اتنی زیادہ صاف ہے، اتنی زیادہ نورانیت والی ہے، اتنی زیادہ چمکتی ہوئی ہے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اپنے آگے آگے چلتے ہوئے سنا. تو ایمان والے بھائیوں، اندر کی دنیا ہمیں بنائے، اندر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اندر میل نہیں، گندگی نہیں، اندر کی دنیا صاف ستھری ہوگی اس میں سے جو نیتیں باہر آئے گی، جو نیتیں جنم لے گی وہ بھی بہترین نیتیں ہوگی. اور اندر کی دنیا میں بگاڑ ہوگا، نیت جو جنم لے گی وہ بھی خراب نیتیں جنم لے گی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں حضرت عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ تعالی علیہ، فضائل اعمال کی تعلیم میں بہت مرتبہ ان کا نام سنا ہوگا. حضرت عطا ابن ابی رباح کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، بہت کالے کلوٹے تھے، بہت کالے کلوٹے، لیکن دل کے اندر علم ہے، اللہ کی معرفت ہے، دل میں صحیح علم ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان ہے. تو وہ دل کی نورانیت وہ ہر ایک آمنے سامنے بیٹھنے والوں کو محسوس ہوتی تھی. بھلے کالا رنگ، بھلے کالا کلوٹا چہرہ، لیکن وہ دل جو نورانی تھا کا اس کی چمک ہر ایک کو محسوس ہوتی. بھائی ہم کعبۃ اللہ جاتے ہیں، ابھی حج کے دن ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ لے جائے، بار بار حج عمرے عطا فرمائے. کعبۃ اللہ پر غلاف کالے رنگ کا لگتا ہے، کالے کالے رنگ کا غلاف، اور وہ کلر ڈاؤن بھی نہیں ہونے دیتے. ایک سال ہوا کچھ کلر ہلکا ہوا، نیا غلاف، پیور کالا غلاف لگا. پھر ایک سال ہوا تھوڑا کلر ہلکا ہوا، پھر نیا ایک دم کالا گلاف لگاؤ. لیکن وہ کالے کلوٹے گلاف کے اوپر بھی جب ایک مرتبہ نظر ڈالیں گے تو نظر ہٹانے کا دل نہیں ہوتا ہے کہ بس اس اللہ کے گھر کو میں دیکھتا رہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو نورانیت ہے, جو روحانیت ہے, جو رحمتوں کی بارش ہے, وہ کالے کلر کے باوجود ہر ایک انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے, دل کھینچتا ہے. ایک مرتبہ میں مطاف کے پاس کھڑا ہوا تھا. کوئی بیچارہ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ آئے ہوئے ایسا لگ رہا تھا. چند آدمی 50 سال کی عمر کے قریب کے وہ آئے حرم میں, پہلی نظر کعبہ پر پڑی, بے اختیار رونے لگے, بے اختیار رونے لگے اور رو کر کے آپس کے اندر بات کر رہے ہیں, قسم ہے اللہ کی یہ حقیقت میں اللہ کا گھر ہے. کوئی اس پر نظر تو جما کے دیکھے. دل کے اندر گناہوں کا پتھر ہوگا وہ بھی آنکھ کے آنسو کے ذریعے باہر نکل جائے گا. اس کی رحمت, اس کی نورانیت, اس کی برکت ایسی کہ باہر کے کالے گلاب, کالے پتھر, پتھر بھی وہاں قدرتی کالے کے جیسے رنگ کے. کعبہ تو جن پتھروں سے بنایا گیا وہ بھی تقریباً کالے پتھر, لائٹ کالے ہیں, اور گلاف بہت زیادہ کالا ہے. لیکن اس کے باوجود اندر کی نورانیت, اندر کی رحمت, اندر کی برکت ایسی کہ وہ انسان کو اپنی طرف کھینچے. امام اسمعی کا نام یہ علماء جانتے ہیں, بہت بڑے عربی لغت کے امام گزرے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ بہت کالے کلوٹے تھے امام اسمعی رحمہ اللہ تعالی, لیکن اللہ نے جو علم عطا فرمایا, علم کی برکت سے اللہ کی معرفت ملی, اس کا نور ایسا ہوتا تھا کہ لوگ دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے, دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے, دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے تھے. ظاہر کالا لیکن اندر بنا ہوا, اندر میں نورانیت, اندر میں چمک, اندر میں پاکیزگی, تو اس کے اندر قدرتی ایک کھینچاؤ ہوتا ہے, قدرتی ایک کشش ہوا کرتی ہے. میرے ایمان والے بھائیوں, اندر کے اندر نیت صحیح ہوگی, اندر میں نیت ٹھیک ہوگی تو اس کی برکتیں, اس کی نورانیت, اس کی رحمت یہ ہر ایک کو فائدہ پہنچائے گی جو بھی اس کے قریب آوے اور اس کو دیکھے. آگے غور کرو, انسان کوئی عمل کرتا ہے, مثلا ابھی عشاء کی نماز پڑھی, ابھی کی عشاء کی نماز کو مثال میں لے لو, بہت بڑا عمل کیا ہم نے اللہ کی توفیق سے. کتنا بڑا عمل کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے گے اس آدمی نے کفر والا کام کیا. حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہی بن گیا. یہ تو ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کافروں والا کام کیا اس نے. اب یہ نماز, اگر یہ نماز اچھی نیت سے میں نے پڑھی, اچھی نیت سے آپ نے پڑھی, تو انشاءاللہ یہ نماز جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اور اگر یہی نماز غلط نیت ہو گئی, بری نیت ہو گئی, تو یہ نماز جنت میں نہیں لے جائے گی بلکہ نعوذ باللہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. نیت, ایک عمل اچھی نیت سے اچھا کہلاتا ہے اور وہی عمل بری نیت سے برا کہلاتا ہے. ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے, دھیان سے سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل المسجد لشيء فهو حظه او كما قال عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد لشيء فهو حظه او كما قال عليه الصلاة والسلام جو آدمی مسجد میں کسی چیز کے لیے آتا ہے تو وہی چیز اس کا حصہ ہوا کرتی ہے. کسی بھی چیز کے لیے مسجد میں آیا تو وہی چیز اس کا حصہ ہوتی ہے. بعض مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ آج مسجد کے اندر فلانی چیز پلانے والے, فلانی چیز کھلانے والے, تو آدمی اس چیز کو کھانے پینے کے لیے مسجد پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا مسجد میں کسی چیز کے لیے آیا, کھانے کے لیے آیا, پینے کے لیے آیا, وہ مل جائے گا لیکن اس کو جنت نہیں ملے گی. بہت سے لوگ مسجد میں بعض چیزیں تقسیم کرتے ہیں, کوئی کپڑا تقسیم کرتا ہے سینڈ میں بیٹھ کر کے, کوئی اناج تقسیم کرتا ہے, بہت ساری چیزیں لوگ مسجد کے سینڈ میں باہر بیٹھ کر تقسیم کرتے ہیں. اب ایک شخص مسجد آ رہا ہے اور آنے کی نیت کیا, وہاں چیز بانٹی جا رہی ہے, تقسیم ہو رہی ہے, لینے کے لیے میں جا رہا ہوں, اسی پر فرمایا من دخل المسجد لشيء فهو حظه, جو آدمی کوئی چیز لینے کے لیے آئے گا تو مسجد میں وہ چیز مل جائے گی لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ملے گی. یہ بہت بڑی چیز. دینی بھائیوں, اس زمانے کے اندر ہمیں اپنی نیت جو چھوٹی ہے آسان ہے اس کی طرف دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت ضرورت, بہت ضرورت. اسی نیت سے ثواب ملے گا, اسی نیت سے گناہ ہوگا. ایک آدمی 1,00,000 روپے لے کر کے آیا, مسجد میں چندے میں جمع کرا دیے, مدرسے میں چندے میں جمع کرا دیا, ریلیف کمیٹی کو چندے میں جمع کرا دیا, لیکن اس 1,00,000 روپے کے پیچھے نیت کیا ہے کہ لوگوں میں میرا نام ہوئے, لوگوں میں میری چرچا ہو جاوے, لوگوں میں میری پبلسٹی ہو جائے, لوگوں میں میری شہرت ہو جائے. یہ 1,00,000 روپے ثواب کا ذریعہ نہیں بنیں گے, یہ 1,00,000 روپے گناہ کا ذریعہ بنیں گے. تو آدمی اگر نیت اچھی کرے گا ثواب ہے, نیت غلط کرے گا گناہ ہے. اسی لیے ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرو, لوگوں کو راضی کرنے کی نیت مت کرو. رضائے رب ہو, رضائے ناس نہ ہو. اللہ میرے راضی ہو جائے, اللہ میرے خوش ہو جائے, لوگ خوش ہوئے نہ ہوئے کوئی پرواہ نہیں. ابھی مولانا طائف کی دعا کا حوالہ دے رہے تھے, بڑی زبردست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درد بھری دعا طائف میں مانگی ہے, درد بھری دعا. اس دعا کا یہ جملہ ہے, اِن لَم تَكُن سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي, اے میرے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے, ساری دنیا ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ آپ راضی ہو جاؤ, آپ خوش ہو جاؤ, میں یہ چاہتا ہوں آپ راضی ہو جائے, بھلے ساری دنیا ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. اِن لَم تَكُن سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي, اے اللہ اگر آپ مجھ پر ناراض نہیں ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں. مسلمانوں, یہ آج کی مجلس میں طے کر کے اٹھو, نکی کر کے اٹھو, ہمیں ہر کام میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے, لوگوں کو راضی نہیں کرنا. لوگوں کو خوش نہیں کرنا، لوگوں کو دکھلاوا نہیں کرنا، مجھے میرے اللہ کو راضی اور میرے اللہ کو خوش کرنا ہے ہر کام میں. اب اس کے ثمرات اور برکات دیکھو. اس کے لیے میں نے یہ دو آیت پسند کی، آدمی اللہ کے لیے کرے، چھپ چھپ کر کے کرے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو بھی اس کی ثمرات اور برکات دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا عمل کعبۃ اللہ بنایا، اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ شریف بنایا. جب بنایا کوئی میڈیا والے وہاں آئے نہیں، کوئی اخبار کے پترکار نہیں آئے، کوئی ٹیلی ویژن چینل والے نہیں آئے، کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم نہیں. تنہائی میں جنگل کے اندر ایک بوڑھا باپ اور جوان بیٹا دو مل کر کے کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. لیکن اس کو بنایا اللہ کے واسطے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اس کی برکت دیکھو، اس کا ثمرہ دیکھو. آج تک ساری دنیا میں شہرت ہے کہ یہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. ساری دنیا وہاں جاتی ہے، حج کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتی ہے. ارے دنیا تو دنیا، آسمانوں کے اوپر بھی اس کے ثمرات ہیں، آسمانوں پر بھی ثمرات ہیں. معراج کی حدیث کھول کے دیکھ لیجئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں تشریف لے گئے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، الگ الگ آسمانوں پر الگ الگ نبی ملے، ساتویں آسمان پر گئے، ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو کیسی ملاقات ہوئی؟ ساتویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، جس کو بیت معمور کہتے ہیں. قرآن میں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، والبیت المعمور. ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں آرام سے. حدیث کے شارحین کہتے ہیں کہ دنیا میں کعبۃ اللہ بنایا، انسانوں اور جناتوں کے لیے کعبہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو موت کے بعد آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا کعبہ عطا فرمایا. ثمرات اور برکات دیکھیے، عمل اللہ کے لیے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی پبلسٹی نہیں، لیکن اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا. تو تم دنیا میں اس کا پھل دیکھ لو، دنیا میں اس کی برکت دیکھ لو. آج تو ہم ایک مسجد بنائیں گے، ماربل کے اوپر بھی تختی لکھے گئے، فلاں سیٹھ نے یہ مسجد بنوائی. کعبہ پر ہے کہیں کوئی تختی لگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنوایا؟ لیکن قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ نہیں فرما دیا؟ قرآن میں شہادت آ گئی، ایسی شہادت آ گئی کہ وہ قیامت تک کے لیے آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا. اور آگے چلو، کعبہ بن گیا، اللہ حکم دے رہے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اعلان کرو حج کا. جب اللہ حکم دے رہے تو مائک بھی نہیں تھا وہاں پر، حج کا اعلان دینا ہے، حج کی اذان دینا ہے. اس وقت مکہ میں مائک نہیں تھا، اس وقت تو ماشاءاللہ پاورفل مائک سسٹم ہے وہاں پر. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہے ہیں، کوئی مائک سسٹم نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، حج کی اذان دے رہے ہیں. یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تمہارے لیے حج کو فرض کیا ہے. اعلان ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے. اب فائدہ دیکھو، دنیا کے اندر جو موجود تھے ان تک تو آواز پہنچی، لیکن جو ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے ان کے کانوں میں بھی اللہ نے آواز پہنچا دی. یہ اخلاص کی طاقت ہے، اللہ کے لیے عمل کرنے کی طاقت ہے. نہ مائک ہے، نہ کوئی میڈیا ہے، نہ کوئی اخبار ہے، نہ کوئی چینل ہے، نہ کوئی جو ہے وہاں پر پبلسٹی کرنے والا ہے، لیکن عمل اللہ کے لیے کیا تو اس کا ثمرہ، اس کی برکت، اس کا فائدہ. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے کانوں میں اللہ نے آواز پہنچا دی، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے حکم سے اللہ کے لیے کرو. کوئی سنے نہ سنے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی نوند لیوے نہ لیوے، کوئی چرچا کرے نہ کرے، اس کی فکر مت کرو. اللہ راضی ہو جاوے اس کی فکر کرو. ہم جب دارالعلوم دیوبند میں تھے، اس وقت دیوبند میں ایک شاعر تھے، اور جو اخبارات نکلتے ہیں سہارنپور سے، مظفر نگر سے نیوز پیپر، اس میں ان کی شاعری ہفتے میں ایک دن چھپتی تھی. کبھی غزل، کبھی نعت، کبھی حمد، وہ لکھتے تھے اور اخبار میں آتی. مشہور تھا کہ جس دن اخبار کے اندر ان کی نعت، نظم، حمد، غزل آنے والی ہو تو وہ پیسے خرچ کر کے، تقاضا نہ ہو پھر بھی دارالعلوم کے طلبہ جہاں چائے پیتے ہیں وہاں آ کر وہ بیٹھتے تھے. چائے کا کوئی تقاضا نہیں، پھر بھی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد دس بارہ چائے وہ پیئیں گے بیٹھ کر. کوئی تقاضا نہیں، پھر بھی آتے تھے اور گھنٹے دو گھنٹے لگاتے. کیوں؟ وہ سننا چاہتے کہ اخبار میں میری غزل چھپی ہے، دارالعلوم کے طلبہ پڑھیں گے تو اس پر وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا اس کے اوپر تعریفی کلمات کہہ رہے ہیں، کیا اس کے اوپر جو ہے اچھی باتیں بولتے ہیں. بس وہ سننے کے واسطے، ذرا کان کو اچھا لگے کہ میرے لیے کوئی دو تعریف کے جملے بول دے رہے ہیں. وہ بیچارہ چائے کے پیسے بھی خرچ کرتا اور دو تین گھنٹے وقت بھی لگا دیتا. لوگ اس کو جانتے نہیں تھے کہ یہ وہی شاعر تھا، کیونکہ 5000 طلبہ کون تھے جنہیں یہ شاعر، جو جانتے وہ جانتے. اب وہ بیٹھ کے اطمینان سے سنتے رہتے کون کیا بات کر. یہ انسان کے جذبات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جنگل بیابان میں حج کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کون سنے کون نہ سنے، بھائی میرے اللہ نے حکم دیا میں کروں. آواز پہنچا دینا میرے اللہ کا کام ہے، میرے اللہ پہنچائیں گے. میرے ایمان والے بھائیوں، ہر کام کو اللہ کے لیے کرو. کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی بات کرے نہ کرے، کوئی نوند لیوے نہ لیوے، کوئی چرچا کرے نہ کرے، میرا عمل میرے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے. ایک اور مثال لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. سبحان اللہ، واقعہ ایسے وقت پر پیش آیا جبکہ مینا جنگل ہے، آج تو مینا شہر بن گیا. اس وقت مکہ المکرمہ میں مینا جنگل ہے، جھاڑیاں ہیں، دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے. ایسے زمانے اور خواب کی بات آ کر کے اپنے بیٹے سے کہا، لاڈلے بیٹے تیرے باپ نے خواب دیکھا، لاڈلے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی ارا فی المنام انی اذبحو، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میرے بیٹے. تو بیٹے جان اور باپ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، کوئی نوند کرنے والا نہیں، باپ بیٹے کی بات چیت کو لکھنے والا کوئی نہیں، باپ بیٹے کی بات کو ریکارڈنگ کرنے والا بھی کوئی نہیں، باپ بیٹے کی بات ایکانت میں ہو رہی ہے، تنہائی میں ہو رہی ہے، لیکن بات ہو رہی ہے دونوں کی اللہ واسطے ہو رہی ہے، چونکہ اللہ کا حکم تھا بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہے پورا کرو. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، صبر کروں گا ابا، اب ذبح کرو، صبر کر لوں گا، سان کر لوں گا، اب ذبح کرو. سبحان اللہ، اتنا بڑا کام. آج تو ہم اللہ کے لیے ایک بکرا کاٹیں گے نہیں، اکھے میلے کو تو 10 دن سے تو آواز سنائیں گے، 28 دیکادہ سے پورا محلہ سنے گا، ہو سکتا ہے آجو باجو والوں کی نیند بھی خراب ہو جائے، اکھا محلہ سنے گا، اور ذبح کرنے کے دن بھی پورے محلے میں شہرت، آج ذبح کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، کسی طرح بھی. اور وہاں باپ اپنے سگے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، کسی کو پتا نہیں، کسی کو بتایا نہیں، کسی کے سامنے چرچا نہیں، لیکن اللہ کے واسطے تھا، اللہ کے لیے تھا. تو خود اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان فرما دیا. اور سبحان اللہ، مینا کے جنگل میں گئے، جھاڑیوں میں گئے، اور باپ نے اپنے بیٹے کو زمین سے سلا دیا. باپ بھی اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، بیٹا بھی اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، کوئی کسی کو کہہ نہیں رہا ہے ہم دونوں باپ بیٹے اللہ کا حکم نہیں، کسی کو نہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے یہ میرے لیے حکم پورا کر رہے ہیں. اللہ نے شہادت دے دی. فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، باپ بھی خدا کا حکم اور بیٹا بھی خدا کا حکم پورا کر رہا ہے. میرے ایمان والے بھائیوں، بہت ضرورت ہے کہ ہم ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے والے بنیں، ایک اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور جو کام اللہ کے لیے ہوگا اس میں ثواب ہے، اس میں برکت ہے، اس کے اچھے اثرات ہیں، اس کی نورانیت ہے، اس کی برکتیں ہیں. ایک بات، ایک تاریخ لکھنے والوں نے بہت اچھی لکھی، اتہاس، تاریخ، ہسٹری، کہ بھائی ہمارے ملک کے اندر بعض مسجدیں ایسی ہیں 600 سال پرانی، 400 سال پرانی، 500 سال پرانی مسجدیں، اور ماشاءاللہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ مسجدیں آباد ہے، وہاں نماز ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، صدیاں ہو گئی. بعض مسجدوں کو 300 سال، بعض کو 500 سال. تو کہا کہ اس مسجد کو لوگ کیا بات کرتے ہیں، اس زمانے کے آرکیٹیکٹ بہت اچھے تھے، کانٹریکٹر بہت اچھے تھے، بہت مضبوط مسجد بناتے تھے. اس تاریخ لکھنے والے نے، اتہاس کار نے لکھا کہ اس زمانے کے اندر مسجد بنانے والوں کی نیتیں بہت اچھی ہوتی تھی، نیت بہت اچھی ہوتی تھی. اس اچھی نیت کے اوپر آج صدیاں گزر گئی، لیکن ماشاءاللہ ان کی مسجد آباد ہے، نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے. میں آپ کو کہوں کہ دلی کی جامع مسجد بنی، اس کا خرچہ جو کتاب میں اتہاس کاروں نے لکھا ہے، اتنے خرچے کی تو امت میں آج کل کتنی مسجدیں بن گئی، سمجھو کہ وہ 2 کروڑ کی بنی تو اب تو 20 کروڑ کی مسجدیں بن گئی. لیکن وہ مسجدوں کا حال اور اس مسجد کا حال، دونوں میں کمپیر کرو، دونوں میں تقابل کرو، کتنا فرق ہے. یہ 50 سال نہیں ہوں گے کہیں گے توڑو نہیں بناؤ، بلکہ ہو سکتا ہے مسجد بنانے والے کا بیٹا ہی کہہ رہے ابا بنا کے گئے تھے لیکن یہ کمی رہ گئی تھی، چلو میں پیسے دیتا ہوں توڑ کے نہیں بناؤ. بیٹا بھی باپ کی تعمیر باقی نہیں رکھتا، اور وہ صدیاں ہو گئی کا بنانے والوں کے اندر اخلاص تھا، اچھی نیت تھی، یہ نیت چھوٹی ہوئی چیز لیکن بڑی زبردست چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے. یہ حسن نیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبۃ اللہ بنانا، ابراہیم علیہ السلام کا حج کا اعلان کرنا، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کی قربانی کرنا، یہ سارے اعمال چھپ چھپ کر کے ہوئے، کوئی مجمع نہیں، کوئی بھیڑ نہیں، لیکن وہ عمل کی برکتیں دیکھو، نورانیت دیکھو، ثمرات دیکھو، انوارات دیکھو، آج تک دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. کیوں؟ اس کے اندر اللہ کی رضا تھی، اللہ کی خوشن دی. قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کی ہر چیز میرے اللہ کو راضی کرنے کے بعد. اسی لیے آج سے یہ طے کر کے ہے، چھوٹا سا کام نیت کرنا، ارادہ کرنا، ہے بہت ایزی آسان سہل کام نیت کرنا، لیکن ہے بہت بڑا کام. اچھی نیت وہ عمل جنت میں لے جائے گا، بری نیت وہ عمل جہنم کے اندر لے جانے کا ذریعہ بنے گا. اب سمجھو کہ بھائی اچھی نیت زندگی میں آئے گی کیسے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اچھی نیت زندگی میں آئے گی کیسے؟ تو میں چند اعمال بتلاتا ہوں، اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری نیت بھی اچھی کریں گے، اور آپ نے اہتمام کیا تو اللہ آپ کو بھی اس میں نیت عطا کریں گے. پہلا کام، جب بھی کوئی کام کرو تو اس وقت یہ سوچو کہ مجھے اس کا فائدہ موت کے بعد چاہیے، دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں اس کا فائدہ نہیں، موت کے بعد چاہیے. قبر، آخرت، اس کو سوچ کر کے عمل کرو تو انشاءاللہ اخلاص آ جائے گا. یہ پہلا طریقہ، جب بھی کوئی کام کرو فوراً سوچو اللہ راضی ہو جائے، آخرت میں جنت ملے، آخرت میں ثواب ملے، موت کے بعد کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی میں اس کا فائدہ ہوئے، اس نیت کو سوچ لو تو انشاءاللہ زندگی میں ضرور اخلاص آئے گا. آج ہماری کمی کیا ہے؟ ہم دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں کہ میں یہ کام کروں لوگ واہ واہ کریں، یہ سیٹ نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، لوگ واہ واہ کریں، یہ دنیا کا فائدہ ہوا. کل پیپر میں، نیوز پیپر میں میرا نام آ جاوے، یہ دنیا کا فائدہ ہوا. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب پیپر میں نام آوے تو کیا فائدہ؟ کہ 9 بجے تو لوگ اس میں کمڑ کے پڑی کے باندھ دیتے ہیں، 7 بجے پیپر آتا ہے، 9 بجے کمڑ کے پڑی کے باندھ دیتے ہیں، اس پیپر میں نام کا فائدہ کیا؟ یعنی آپ سوچو کہ یہ انسان نیت سے کتنا گرا پڑا ہوا ہے، کتنی ہماری نیتوں کے اندر گراوٹ آتی ہے. کہ آدمی اخبار میں نام آ جاوے، چینلوں پر نام آ جاوے، چینلوں پر ڈکلیئر ہو جاوے، سوشل میڈیا میں نام آ جاوے، سب کے لیے یہ دنیا کا فائدہ ہوا. یہ فائدہ سوچو کہ موت کے بعد قبر میں، آخرت میں اللہ کی رضا، اللہ کی جنت، اس سوچ کے ساتھ کام کرو کہ انشاءاللہ اخلاص ہو. دوسری بات، اخلاص پیدا کرنے کا بہترین طریقہ ریاکاری، یعنی دکھلاوے پر جو عذاب ہے اس کو بار بار سنا کرو. دکھلاوے کے اوپر جو عذاب اور سزا ہے اس کو بار بار سنو. میں عالم ہوں، مولوی ہوں، تو میں وہ حدیث سنوں کہ قیامت کے دن عالم کو لایا جائے گا اور غلط نیت کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. میں شیخ ہوں، مالدار ہوں، پیسے والا ہوں، حدیث شریف سنوں کہ ایک مالدار کو لایا جائے گا، غلط نیت کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. بہت دولت خرچ کی نیکی کے کاموں میں، ثواب کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، نیت غلط تھی، جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک آدمی اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے، دین کے خاطر محنت کرے، جان دے رہے، مال دے رہے، وقت دے رہے، لیکن یہ محنت کرنے والا اگر یوں سوچتا ہے کہ دنیا میں میرا نام ہو جائے، تو حدیث سنیں کہ جس نے دین کے خاطر جان دے دی لیکن نیت غلط تھی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. تو جس حدیث میں دکھلاوا کرنے پر جو عذاب آیا ہے وہ حدیثیں بار بار سنا کرو. اس کو سننے سے انشاءاللہ ریاکاری سے، دکھلاوے سے حفاظت ہوگی اور آدمی اللہ کے لیے عمل کرنے والا بنے گا. تیسری بات سے، آدمی اخلاص والوں کے ساتھ رہے تو زندگی میں انشاءاللہ اخلاص آئے گا. یعنی عطر والے کے ساتھ رہے تو خوشبو ملے گی، کیروسین والے کے ساتھ رہے بدبو ملے گی، اخلاص والوں کے ساتھ رہے اخلاص ملے گا. مخلصین کے ساتھ رہو، اور اللہ نے حکم دیا ہے مخلصین کے ساتھ رہنے کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ای مع المخلصین. سچوں کے ساتھ رہو، یعنی جو اخلاص والے ہیں ان کے ساتھ رہو، اس کی برکت سے اللہ تمہیں بھی اخلاص عطا فرمائے. اب تو ہم رات دن ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کا دھندا ہی ہے پبلسٹی، جن کا دھندا ہی ہے شہرت، جن کا دھندا ہی ہے نام چمکانا، جن کا دھندا ہی ہے نام کمانا. ایسوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ اثر آئے گا. مخلصوں کے ساتھ رہو، اخلاص آئے گا زندگی کے اندر. چوتھی چیز، اللہ تعالی سے دعا مانگو. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی، زبردست دعا بتلائی، روزانہ 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائیں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بی واستغفرک لما لا اعلم بی. کتنی چھوٹی سی دعا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ پڑھ لو، اللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ اخلاص عطا کریں گے. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم بی واستغفرک لما لا اعلم بی. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم بی واستغفرک لما لا اعلم بی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ پڑھ لو، اللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ اخلاص عطا کرے. اور دیکھیے وہ زمانہ یاد کرو، غار ہیرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، آج بھی وہ غار ہیرا ہے، اکیلے اس غار ہیرا کے اندر، اور اس غار ہیرا کے اندر سے اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنایا، قرآن عطا فرمایا. شروعات کے اندر حضور اکیلے، لیکن اخلاص کی دولت، اخلاص کی نعمت، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے اخلاص والے. اب اخلاص کی برکت ہے، ایک زمانہ اکیلے غار ہیرا کے اندر، غار ہیرا سے وہی لے کر آئے اکیلے، لیکن اخلاص کی طاقت دیکھو، کیسا انقلاب آیا، کیسا انقلاب آیا کہ آج دنیا کے کونے کونے کے اندر ایمان اسلام موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا. یہ اخلاص کی برکت. حالانکہ بخاری شریف کی حدیث میں ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، اور مکہ کا کٹر دشمن ابو جہل آیا، حضور نماز پڑھ رہے اللہ کے لیے پڑھ رہے، اور ابو جہل آ کے کیا کہہ رہا ہے، بخاری کے اندر روایت ہے، دیکھو دیکھو وہاں بہت سارے قریشی لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، سارے قریشی لیڈر ہو گئے، دیکھو دیکھو حضور کی طرف انگلی کر کے، دیکھو دیکھو اس مرائی کو، ریاکار کو، دکھلاوا کرنے والے کو. ابو جہل ہمارے حضور کو ریاکار کہہ رہا ہے، دکھلاوا کرنے والا کہہ رہا ہے، دوسرے قریشیوں کو کہہ رہا ہے، دیکھو ان کی طرف، یہ نماز پڑھے نہیں، یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں. دنیا جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو علم ہے کہ میرے نبی میرے لیے عبادت کر رہے ہیں، میرے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی اخلاص کی برکت نہیں. اور آج ہے کوئی ابو جہل کا ماننے والا، ہے کوئی ابو لہب کا ماننے والا، ہے کوئی جو ہے عتبہ کا ماننے والا، سارے کے سارے چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص کہ انقلاب آیا، اور ایسا ایمانی انقلاب کہ قیامت تک انشاءاللہ دنیا اس سے مالا مال ہو رہی ہے، اور مالا مال ہو رہی ہے. اللہ تعالی ریاکاری اور دکھلاوے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو زندگی کے ہر کام میں اخلاص عطا فرمائے. قل ان صلاتی، نماز پڑھو کس کے لیے؟
اللہ.
نماز پڑھو کس کے لیے؟
اللہ،
اللہ کے واسطے. قل ان صلاتی و نسکی، قربانی آ رہی ہے کس کے لیے کرو گے؟ اللہ کے لیے. و محیای و مماتی، میری زندگی میرا مرنا کس کے لیے؟
اللہ.
ہر کام میں اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت دے دے، اللہ خوش ہو جاوے، بس یہ نیت آ جائے تو انشاءاللہ ہمارا کام کام ہو جائے، اور اس کی نورانیت، اس کی برکت، اس کا اجر اور ثواب ہم بھی محسوس کریں گے، دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے. اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر، ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی غلط نیت، غلط ارادے، غلط جذبات سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہر ہمیشہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج جمعہ کی مبارک رات ہے، تمام بھائیوں سے میں کہوں گا کم از کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لو. پڑھو گے کم سے کم 300 مرتبہ درود. دوسرا کام, حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے. کون سی سورت؟ سورہ الف لام میم سجدہ, اور دوسری سورت سورہ تبارک, سورہ ملک. تو سارے ساتھی نیت کرو کہ انشاءاللہ سورہ سجدہ بھی پڑھیں گے, سورہ ملک بھی پڑھیں گے
انشاءاللہ.
اور آج نہیں, روزانہ کی عادت کرنا سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھیں گے. اور ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں, امام دارمی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی, بہت بڑے امام ہیں جیسے امام بخاری ہے, دونوں کا درج زمانہ ایک ساتھ ہے, وطن بھی دونوں کا ایک ہے. امام دارمی رحمہ اللہ نے یہ روایت اپنی سنن دارمی میں نقل کی. سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیت, پہلی پانچ آیت کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہ پانچ آیت ہو گئی, آگے دھیان سے سنیے. اس کے بعد آیت الکرسی اور اس کے بعد والی دو آیت, آیت الکرسی اور اس کے بعد والی دو آیت دھیان سے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ آیت الکرسی کے بعد والی دو آیت ہو گئی, پہلی پانچ اور یہ تین, آٹھ آیت ہو گئی. پھر جہاں سورت ختم ہوتی ہے وہاں دو آیت پڑھ لو اخیر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سمجھ میں آ گئی دس آیتیں؟ سب نیت کرو کہ روزانہ عشاء بعد یہ 10 آیت پابندی سے پڑھیں گے. فائدہ سنو. امام دارمی نے سنن دارمی میں ایک روایت نقل کی کہ جو آدمی عشاء کے بعد ان 10 آیتوں کو پڑھے گا تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو کوئی بھی پسند نہ آوے ایسی چیز نہیں ہوگی. بیماری، ایکسیڈنٹ، حادثہ، غم، تکلیف، کوئی چیز رات بھر اس کے گھر والوں کو نہیں ہوگی. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اطمینان سے بنداس ہو جا. لوگ فریاد کرتے ہیں کہ رات میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گنا ہو گیا. یہ 10 آیتیں یقین سے پڑھو اور سو جاؤ، کوئی بھی مکروہ بات، ناپسندیدہ بات، کوئی بھی غم تکلیف والی بات انشاءاللہ پیش نہیں آئے. اور دوسری روایت امام دارمی نے نقل فرمائی حافظ ہونے والوں کے لیے، جو حافظ ہو چکے ان کے واسطے عمل کرو گے، جو یہ 10 آیت پڑھنے کا معمول بنائے گا انشاءاللہ قرآن کبھی نہیں بھولے گا، کبھی وہ قرآن نہیں بھولے گا. یہ سنن دارمی میں روایت موجود ہے. معمول بننا کہ دیکھو یقین کے ساتھ جتنا یاد ہو گیا وہ بھی نہیں بھولے گا اور مکمل کر لیا وہ بھی نہیں بھولے گا. معمول بننا کہ اسی لیے سب بھائی پہلا عمل کتنی مرتبہ ضرور پڑھو گے؟ 300 مرتبہ کہو انشاءاللہ. دوسرا عمل سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھ لو. اور تیسرا عمل یہ 10 آیتیں سورہ بقرہ کے شروع سے، بیچ سے، اخیر سے، تو انشاءاللہ کوئی ناگوار، مکروہ، ناپسندیدہ چیز اس کو پیش نہیں آئے گی، اس کے گھر والوں کو بھی پیش نہیں آئے گی، اور قرآن اللہ تعالیٰ دماغ میں محفوظ کر دیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کرو گے اہتمام اس کا اور یہ طے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے واسطے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک دعا بتلا دی، ایسے وہ دعا یاد کرنی پڑے گی. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم بی واستغفرک لما لا اعلم بی. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم بی واستغفرک لما لا اعلم بی. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم بی واستغفرک لما لا اعلم بی. کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ 24 گھنٹے میں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی مخلصین میں سے بنا دے رہے ہیں، آپ حضرات کو بھی مخلصین میں سے بنا دے رہے ہیں، اور اللہ اخلاص والوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب فرما. اگر مخلصین کے ساتھ حساب کتاب ہو گیا سمجھو ہم کامیاب ہو گئے. اللہ یہ نعمت بھی ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
اعلان کر دو بھائی.